الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تخلقوا بأخلاق الله. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بتکلف اللہ کے اخلاق کو اختیار کرو، بتکلف اللہ کے اخلاق کو اختیار کرو. اور اللہ کے اخلاق کیا ہیں؟ اللہ کے اخلاق یہ ہے کہ بندہ مستحق نہیں ہے جس چیز کا، وہ بھی اللہ اس کو دیتے ہیں. ایک بندہ عذاب کا مستحق ہے، اس کو جنت میں داخل فرماتے ہیں. ایک بندے کا عمل ایسا نہیں ہے کہ اس کو اتنا اجر دیا جائے، لیکن بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں. اور اللہ کے اخلاق یہ ہے کہ بغیر مانگے ہی دیتے ہیں، مانگے بغیر دیتے ہیں. کتابوں میں واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک اعرابی شخص، دیہاتی شخص، مسجد الحرام میں داخل ہوا اور اس نے بڑے عجیب الفاظ اپنی زبان سے نکالے اور یہ کہنے لگا کہ اللہ، آپ نے مجھے بغیر دعا کیے ہوئے، بغیر مانگے ہوئے انسان بنایا، آپ چاہتے مجھے جانور بنا دیتے، یہ مطلب تھا. اور بغیر مانگے ہوئے ایمان والے گھرانے میں، مسلمان گھرانے میں آپ نے پیدا فرمایا، یہ ہم میں سے کسی نے دعا نہیں مانگی تھی اللہ سے. اگر اللہ چاہتے تو کسی یہودی کے ہاں ہماری پیدائش ہوتی اور کسی عیسائی کے ہاں ہو جاتی، کسی ہندو کے ہاں، سکھ کے ہاں ہو جاتی، تو بظاہر یہی تھا کہ اللہ کا کوئی خاص فضل و کرم ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بظاہر یہی لگتا ہے کہ اگر جس کا بچے کی ایسی اس طرح پیدائش ہو جائے، بس وہ موت تک پھر وہ اسی پہ رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے ہمیں انسان بنایا، بغیر مانگے ہمیں مسلمان گھرانے میں ہمیں پیدا فرمایا، بغیر مانگے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. کسی اور نبی کی امت میں پیدا فرماتے تو یہ رعایتیں جو آج ہمیں حاصل ہیں یہ نہیں مل سکتی تھی. پہلے تو یہ تھا کہ کپڑا ناپاک ہو جائے، جو کپڑا ناپاک ہوا ہے اس کو جگہ کو کاٹو اور پھینکو. ہم سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ تین مرتبہ دھو لو، اور بہتے ہوئے جاری پانی سے تو ایک مرتبہ ہی کافی ہے. جہاں چاہو نماز پڑھ لو، ان کے لیے نہیں تھا مسجد میں ہی آ کے پڑھنی ہوگی. ایک عمل پر ایک کا ہی ثواب ملے گا، ہمیں دس کا ملتا ہے. بہت ساری رعایتیں اس طرح کی، بہت سی رعایتیں، یہ ایک الگ الگ مضمون ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ تین انعام ایسے ہیں کہ جو بغیر مانگے ہمیں ہمارے اوپر فرمائے ہیں. کسی نے بھی ہم میں سے یہ دعا نہیں مانگی تھی کہ اللہ ہمیں انسان بنائے، ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیجئے اور ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیجئے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو جو اللہ بغیر مانگے ہی دے دیتے ہیں، مولانا روم اسی کو فرماتے ہیں کہ مان ابود مو تقاضا مان ابود لطف او نا گفتے مامی شنود. اللہ کا لطف و کرم تو ایسا ہے کہ جو چیز ہم نے کہی بھی نہیں ہوتی اللہ اس کو بھی سن کر اور اس کا حل نکالتے ہیں اور اس کا انعام دیتے ہیں. اور ہمارے چاہے بغیر ہماری خواہش کے بغیر ہی ہمیں دے دیتے ہیں، عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ اللہ کے اخلاق ہیں. مشکات شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک وہ گزر رہی تھی عورت، گناہگار عورت تھی، اور وہ جنگل سے گزر رہی تھی. اس نے دیکھا ایک کتا کنارے پر بیٹھا ہوا ہے کنویں کے، زبان اس کی باہر آ رہی ہے پیاس کی وجہ سے. تو اس نے اپنا چمڑے کا موزہ تھا وہ اتارا، اپنی اوڑھنی کو اس نے رسی بنا کر اور پانی نکال کے اس کو پلا دیا. اب یہ بظاہر ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی مغفرت فرما دی، سارے گناہ معاف ہو گئے، سارے گناہ معاف ہو گئے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. عما یفعل، جو اللہ کرتے ہیں اللہ سے کوئی پوچھنے والا، اللہ کے اوپر اور کون ہے. وہم یسألون، ہاں انسانوں سے پوچھا جائے گا تم نے فلا عمل کیا، کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، یہ کیوں کیا، ان سے حساب ہوگا، اللہ سے کوئی حساب لینے والا نہیں. تو اس پر اس کی مغفرت ہو گئی. اور یہ اسی طرح کا ایک واقعہ بخاری شریف میں آتا ہے، ایک مرد کا واقعہ، اس نے بھی ایسے ہی کیا، اس کی مغفرت ہو گئی. بہانے بہانے سے اللہ سبحانہ و تعالی، یہ اللہ کے اخلاق ہیں. تفسیر کبیر میں امام رازی رحمت اللہ علیہ نے، یہ امام رازی رحمت اللہ علیہ کی بڑی عجیب و غریب تفسیر ہے، تفسیر کبیر، اور اس کو سمجھنا، عام آدمی تو اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس میں منطق فلسفے کی اصطلاحات بھری ہوئی ہیں، ہے بھی عربی زبان میں، لیکن بہرحال بڑے عجیب و غریب علوم ہیں اس تفسیر میں. تو پہلی جلد میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک قبر پر گزر ہوا، اس کو عذاب ہو رہا تھا، اس وقت تو دعا فرمائی، ان پر منکشف ہو گیا کہ عذاب ہو رہا ہے تو دعا فرما دی. نبی تو شفیق ہوتا ہے، رحم دل ہوتا ہے، دعا فرما دی. پھر آگے تشریف لے گئے جس کام سے تشریف لے جا رہے تھے، واپسی میں جو دیکھا تو وہ نقشہ ہی الٹا ہوا تھا، وہاں تو رحمت برس رہی ہے. تو اللہ کا اسی وقت دو رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا فرمائی کہ مجھے یہ اطلاع فرما دی جائے، خبر فرما دی جائے کہ کیا واقعہ ہوا، پہلے عذاب ہو رہا تھا، اب رحمت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، اے عیسیٰ بات یہ ہے، یہ بہت گناہگار تھا، اس کی موت آئی ہے وہ بھی ایسی حالت میں آئی اور عذاب میں مبتلا ہوا، لیکن اس کے ایک بچے کی پیدائش ہوئی اس کے انتقال کے بعد، جب وہ بڑا ہوا تو اس کی ماں نے اس کو مکتب میں بھیجا تھا، اور جب استاد نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ جو ہے نا، یہ پہلی امتوں کو بھی اس کی نعمت ملی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں بھی ابتدا یہیں سے کی گئی تھی. تو جب بچے نے استاد کے کہنے پر بسم اللہ پڑھی، اور کیسے پڑھی ہوگی، لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے، توتلی زبان سے، کسی نہ کسی طرح اس نے بسم اللہ پڑھ لی، تو اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے عیسیٰ مجھے اس بات سے شرم آئی کہ اس زمین کے اوپر اس کا بچہ میرا نام لے اور زمین کے نیچے میں اس کے باپ کو عذاب دوں. نام لے رہا ہے بچہ اوپر زمین کے اوپر، اور اللہ تعالی کی نظر کرم کہاں جا رہی ہے، اس کے باپ کے اوپر. کہ زمین کے اوپر اس کا بچہ میرا نام لے اور میں زمین کے نیچے اس کے باپ کو عذاب دوں، مجھ سے نہیں، یہ مجھے اس بات سے شرم آئی، لہذا میں نے مغفرت کر دی. اللہ کے اخلاق ایسے ہیں، ہمارا اللہ ایسا ہے. الرحمن الرحیم، حکیم الامت نے بڑے عجیب الفاظ استعمال فرمایا، الرحمن الرحیم، اس کا مطلب کیا ہے؟ رحمان اور رحیم مادہ تو ایک ہی ہے، را حا اور میم دونوں انہی سے نکلے، انہی حروف سے یہ دونوں لفظ بنے ہیں، رحمان بھی اور رحیم بھی. رحیم یرحم، را حا اور میم، اسی سے رحمان بھی بنا، اسی سے رحیم بھی بنا. پھر فرق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دونوں صفات لائے ہیں. فرق یہ ہے، حکیم الامت فرماتے ہیں رحیم کے معنی ہے تام الرحمہ. تام الرحمہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی وہ پوری رحم کی صفت جو اللہ نے اس کو دی ہے وہ استعمال کر کے کسی جانور پہ رحم کر لے، کسی انسان پہ رحم کر لے، کسی جرم کو معاف کر دے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ رحیم ہے. اور اس کا اطلاق مخلوق پر بھی ہو سکتا ہے، بلکہ ہوا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ رؤوف کا لفظ اور رحیم کا لفظ دونوں لفظ حضور کے لیے استعمال ہوئے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. واللہ رؤوف بالعباد، یہاں رؤوف کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا اور یہی لفظ حضور کے لیے بھی استعمال ہوا. تو رحیم یعنی تام الرحمہ، مکمل رحم کرنے والا، زبردست رحم کرنے والا. اور رحمان کے معنی عام الرحمہ، عام الرحمہ، جس کی رحمت، جس کی شفقت جنوں کو، انسانوں کو، جانوروں کو، ہر چیز کو عام ہو، یہ سوائے اللہ کے اور کون ہو سکتا ہے. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ دارالعلوم میں تشریف فرما تھے تو فون آیا، اس نے کہا، دوسری طرف سے کہا گیا، حضرت میں رحمان بول رہا ہوں. تو مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان تھے، فرمایا کہ محمد شفیع کی ابھی اتنا مقام نہیں ہوا کہ وہ رحمان سے بات کرے. تو جو دوسری طرف والے کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس نے کہا حضرت عبد الرحمان بول رہا ہوں. تو رحمان کا اطلاق تو کسی پہ ہو ہی نہیں، اس کی عام الرحمہ، جس کی رحمت عام ہو، پوری کائنات کو عام ہو. کیا درخت، کیا جانور، کیا جاندار، کیا بے جان، سب کو عام ہو اس کی رحمت، سوائے اللہ کے اور کون ہے. تو یہ عام الرحمہ ہے، رحمان. رحیم، تام الرحمہ، یہ اس پر کسی، اس لفظ کا کسی انسان پہ بھی اطلاق ہو سکتا ہے. لہذا آپ صرف رحیم بھی بول سکتے ہیں، اور عبد الرحیم بولیں گے تو اللہ تعالیٰ مراد ہوں گے، لیکن رحمان یہ کسی کو نہیں کہا جا سکتا، یہ عبد الرحمان ہی کہا جائے گا کسی بندے کے ساتھ اگر بولا جائے. اور یہ لفظ اللہ کے لیے بولا جائے تو رحمان کہا جا سکتا ہے، سوائے اللہ کے کسی پر اطلاق نہیں ہو سکتا. رحمان، عام الرحمہ. حکیم الامت کے مواعظ میں میں نے پڑھا ایک دفعہ، کہیں پر یہ گزرا نہیں نظر سے کسی حدیث کی کتاب میں، اس لیے حوالہ یہی دے رہا ہوں کہ حکیم الامت کی کتاب میں ہے. اور ظاہر ہے کہ حضرت ایک مستند عالم تھے، مجدد تھے اپنے وقت کے. تو حضرت نے فرمایا کہ ایک نبی وہ گزر رہے تھے قبروں کے پاس سے، کسی طویل سفر پہ جا رہے تھے. تو وہ قبریں نئی نئی بنی تھی، نئی نئی تدفین ہوئی تھی، مگر ان کو عذاب ہو رہا تھا. دعا کر کے وہاں سے گزرے، اور طویل عرصے کے بعد اپنے سفر سے واپس ہوئے. تو پھر ان قبروں کے پاس سے گزر ہوا، وہ بوسیدہ ہو چکی تھی، لیکن اب ان پر رحمت برس رہی تھی، مغفرت ہو چکی تھی، رحمت برس رہی تھی. پہلے عذاب ہو رہا تھا، قبریں نئی تھیں لیکن عذاب ہو رہا تھا, اور اب قبریں پرانی ہو چکی تھیں لیکن رحمت برس رہی تھی. انہوں نے بھی اللہ سے دعا مانگی, یا اللہ یہ قصہ کیا ہے, یہ کیسے ہو گیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی کا جواب سنیے اور کیا پہلو نکالا ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں اللہ تعالی نے جواب یہ دیا کہ قبریں پرانی ہو گئی تھیں, شکستہ ہو گئی تھیں, بوسیدہ ہو گئی تھیں, رشتے دار چند دن آئے, دوست احباب چند دن آئے, پھر وہ آنا بھی چھوڑ دیا, کوئی آتا ہی نہیں تھا. تو مجھے اسی پر رحم آ گیا, میں نے اس پر مغفرت کر دی کہ ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں, آ کے کوئی آتا ہی نہیں ہے. یہ ہے اللہ کے اخلاق. ہمارا اللہ ایسا رحیم اور کریم ہے. ہم حضرت والا رحمت اللہ علیہ ہمارے شیخ فرماتے تھے ایسے اللہ کو تو ایک لمحے بھی ناراض نہیں کرنا چاہیے, اور اگر کوئی ناراض کر لے تو منانے میں دیر نہیں لگانی چاہیے, توبہ کر کے ایسے اللہ کو راضی کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. سفیان ثوری رحمہ اللہ, جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ہم عصر تھے, اور فرماتے ہیں کہ مجھے جس چیز جس نے جس شخص نے محدث بنایا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے. یہ جب پہنچے وہاں پر تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا جاؤ جاؤ, تمہیں پتہ ہے ایک شخصیت آئی ہے یہاں پر جو کہ عمر ابن دینار کی مرویات کا حافظ ہے, جاؤ ان سے حدیث سنو, جا کر استفادہ کرو. لوگوں کو ان کی طرف بھیجنے والے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تھے. مجھے سفیان ثوری فرماتے ہیں رحمہ اللہ, مجھے جس شخص نے محدث بنایا وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. وفات کا وقت قریب آیا تو امام حماد ان کی عیادت کو گئے, تو ان کے منہ سے نکلا امام حماد سے بات چیت کرتے ہوئے ایغفر اللہ لمثلی, میرے جیسے کی بھی اللہ مغفرت فرمائیں گے, میرے جیسے کی اللہ مغفرت فرمائیں گے. تو امام حماد کو جوش آ گیا, جوش میں آ کر یہ بات فرمائی کہ لو خیرت بین محاسبتی ابوی و بین محاسبتی اللہ, اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ جاؤ حماد حساب دینا ہے تو مجھے دو, یا وہ تمہارے ماں باپ کھڑے ہیں ان کو جا کے اپنے اعمال کا حساب دے دو, یہ آج اختیار ہے تمہیں, قیامت کے دن اختیار دے دیا گیا. اگر امام حماد جملہ کیا فرما رہے ہیں, کیا بات فرما رہے ہیں, اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ چاہو تو مجھے یعنی اللہ تعالیٰ کو حساب دو, چاہو تو اپنے ماں باپ کو حساب دے لو اپنے اعمال کا. یہ بتائیے ماں باپ کو کوئی حساب دے تو ماں باپ جہنم میں داخل کریں گے اس کو, جن ماں باپ نے اس کو پالا ہو, جس ماں نے اس کو اپنا دودھ پلایا ہو بچے کو. تو فرمایا اگر ایسا ہو گیا لخترت محاسبت اللہ, میں اللہ ہی کو حساب دوں گا ماں باپ کو نہیں دوں گا. اگر اللہ نے مجھے اختیار بھی دے دیا تب بھی میں ماں باپ کو حساب نہیں دوں گا, اللہ کو دوں گا. فَإِنَّ اللَّهَ أَرْحَمُ عَلَيَّ مِنْ أَبَوَيْ, کیونکہ اللہ مجھ پر میرے ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے. ماں باپ کو رحم کی بھیک کس نے دی؟ اللہ نے دی. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کون اس کے دل میں محبت ڈالتا ہے بچے کی کہ ماں اپنے نیند بھی قربان کر دیتی ہے آرام بھی, کون ہے سوائے اللہ کے اور کون ہے؟ اسی کو مولانا روم فرماتے ہیں مادر آرا مہر من آموختم چون بوت شمعے کے من افروختم, ماؤں کو محبت کرنا تو میں نے سکھایا ہے, تو اب تم خود اندازہ لگاؤ کہ جب میں ایک چیز دے رہا ہوں محبت میں سکھا رہا ہوں تو میں کتنی محبت کرتا ہوں گا اپنی مخلوق سے, تو وہ شمع کیسی ہوگی جس کو میں نے روشن کیا ہے. یعنی اس مصرے کا مطلب یہ ہے کہ جب ماؤں کو میں محبت سکھا رہا ہوں تو اس سے تم اندازہ کرو کہ مجھے اپنی مخلوق سے کتنی محبت ہوگی. بھیک دینے والے کے پاس ہوتے ہیں نا خزانے، تو بھیک جو مانگنے والا ہے اس کے پاس تھوڑی ہوتے ہیں، اگر اس کے پاس ہو تو مانگ کیوں رہا ہے وہ؟ تو وہ الگ بات ہے، غالب کا شعر یاد آ گیا، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں، بنا کر ہیں تو نہیں لیکن بھیس بنا لیا، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں تو وہ بات نہیں، لیکن جو واقعتاً فقیر ہو وہ کہاں اس کے پاس خزانے ہوتے ہیں، جو دینے والا ہوتا ہے اس کے پاس ہوتے ہیں، تو ہم تو سب فقیر ہیں، یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے، اللہ لائق تعریف ہے. تو فرمایا کہ میں اللہ کو احساس دوں گا، ماں باپ کو نہیں دوں گا، کیونکہ اللہ تعالی مجھ پر میرے ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے. یہ اللہ کے اخلاق ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، تم بھی اللہ کے اخلاق کو اختیار کرو، اللہ کے اخلاق کو اختیار کرو. اور لفظ جو استعمال فرمایا وہ تخلقو کا ہے، یعنی بتکلف اختیار کرو، تمہارا جی نہ بھی چاہ رہا ہو تب بھی اختیار کرو. یہی وجہ ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے گالی دے دی، بہت بڑے صحابی تھے اور ان کا تقویٰ اتنا زیادہ تھا، ایسا اس کمال درجے کا تقویٰ تھا کہ اگلے وقت کے لیے کچھ رکھنے کو، دوپہر کو کچھ مل گیا تو کھانے کے لیے تو اس کو بچا کر رکھنے کو شام تک ناجائز سمجھتے تھے. سونا چاندی رکھنے والوں کے بارے میں وہ یہ فرماتے تھے، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. یہ سونے چاندی رکھنے والوں کے لیے ہی آئے تھے، غلط سمجھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ان کو حکم فرمایا کہ آپ ربضہ میں جا کر رہے ہیں، مدینہ منورہ سے باہر ایک جگہ چھوٹی سی، اس کو بستی بھی نہیں کہا جائے گا، چھوٹی سی ایک جگہ تھی، فرمایا بس اب وہاں جا کے رہا کریں. انہوں نے بھی ایک لفظ نہیں کہا، امیر المومنین تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک لفظ نہیں کہا، ایسی اطاعت تھی، وہیں جا کے رہتے تھے اور وہیں انتقال ہوا. اب بڑے درجے کے صحابی ہیں. تو کسی نے گالی دے دی تو فرمایا کہ بھائی میرے اور جنت میں ایک گھاٹی حائل ہے، میرے اور جنت کے درمیان ایک گھاٹی حائل ہے، اگر میں اس گھاٹی کو پار کر کے جنت میں پہنچ گیا تب تو مجھے تمہاری اس گالی کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، مجھے پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی بات نہیں. اور اگر میں اس گھاٹی کو پار کر کے جنت میں نہ جا سکا، خدا نہ خواستہ جہنم میں چلا گیا، تو میں یہ جو گالی تم نے دی ہے یہ تو بہت چھوٹی گالی ہے، میں تو اس سے بڑی گالی کا مستحق ہوں. یہ بات فرمائی، اگر جنت میں چلا جاؤں تو مجھے اس گالی کی کوئی پرواہ ہی نہیں، اور اگر نہ جا سکا تو میں تو اس سے بڑی گالی کا مستحق ہوں، اس سے زیادہ کا مستحق ہوں. دیکھیں اللہ، یہ ہے تخلقو باخلاق اللہ. ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں ہے، مانتا ہی، شاید میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ماسکو میں وہ ریڈ اسکوائر پہ وہ مجسمہ بنا ہوا ہے، اور وہ ایک فٹ بال ہے اس پر اللہ لکھا ہوا ہے، اس کو زمین لات مار کے زمین سے باہر پھینک رہا ہے. یعنی ہم نہیں مانتے اس اللہ کو، یہ کائنات کا نظام خود ہی چل رہا ہے بس. تو ایک بہت بڑا طبقہ تو وہ ہے جو یہ اس طرح کے باتیں اللہ کے بارے میں یہ عقائد رکھتا ہے، لیکن اللہ ان کو بھی کھلاتے ہیں ان کو بھی سلاتے ہیں پلاتے ہیں, بڑی بڑی نعمتیں ان کو حاصل ہیں. بلکہ یوں فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, ایسے کافر بھی جو اللہ کو ہی نہیں مانتے ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا ان کی جنت بنا دی. لو جتنا تمہیں لینا ہو جتنا تمہیں فائدہ اٹھانا ہو اٹھاؤ. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخلقوا باخلاق اللہ, یہ مجسمہ تھے تخلقوا باخلاق اللہ کا. تو یوں یہ جواب دے دیا. اور یہ وہی ہے قرآن کریم کی آیت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب ان کو کوئی مخاطب کرے جاہل جاہلانہ انداز سے تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں. حضرت احنف ابن قیس رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے تابعی ہیں, 67 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. ان کو کسی نے یوں کہہ دیا کہ اگر مجھے تم ایک سناؤ گے نا تو مجھ سے 10 سنو گے, اگر تم نے مجھے ایک بات سنائی تو مجھ سے 10 سنو گے. فرمایا بھائی تم اگر مجھے 10 سناؤ گے تو میں ایک بھی نہیں سناؤں گا, تم مجھے 10 سناؤ گے تو میں ایک بھی نہیں کہوں گا, مجھ سے ایک بھی نہیں سنو گے. یہی اسی طرح کا واقعہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا ہے. وہ کہیں سے گزر رہے تھے, دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے. ایک نے کہا, ایک آدمی دوسرے سے یہ کہہ رہا تھا کہ تم نے اگر مجھے ایک سنائی تو میں 10 سناؤں گا. تو مولانا روم نے یہ بات سن کے فرمایا بھائی تم مجھے سنا دو, 10 سنا دو تو مجھ سے ایک بھی نہیں سنو گے. تو جب ان دونوں نے دیکھا کہ یہ تو مولانا روم ہے, دونوں ان کے قدموں میں گر گئے. کیونکہ اللہ نے ان کو مقبولیت بہت دی تھی. شاہ خوارزم کے سگے نواسے تھے, مولانا روم کوئی معمولی آدمی نہیں تھے, شاہی خاندان کے فرد تھے, 500 علماء کے استاد تھے. تو اللہ نے عزت دی تھی تو وہ پہچان گئے دونوں کہ یہ تو مولانا روم ہے. این چنی شیخ گدائے کو بکو عشق آمد لا ابالی فتقو, یہ کیا چیز تھی جس نے مجھے وہ فقیر بنا دیا اور یہ سارے عیش و عشرت چھوڑ کر مجھے یہ اچھے نہیں لگتے, یہ سوائے اللہ کے عشق اور محبت کے اور کیا چیز ہے. عشق آمد لا ابالی فتقو. تو یہ ہے تخلقو باخلاق اللہ, اللہ کے اخلاق کو اختیار کرو. ہمارے اکابر میں سے گزرے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, بہت عجیب بات فرمائی کہ فارسی میں ان کے اشعار بہت سے ملتے ہیں بڑے سبق آموز حکمت کے. انہی میں سے ایک یہ بات فرمائی کہ ہر کے مارا یار نہ بود عزت اورا یار بات, جو شخص میرا دوست نہ بنے اللہ تعالیٰ اس کا دوست بن جائے. مجھ سے کوئی دوستی نہ رکھے نہیں رکھنا چاہتا کوئی بات نہیں, اللہ اس کا دوست بن جائے. ہر کے مارا یار نہ بود عزت اورا یار بات, ہر کے مارا رنج دارد راحتش بسیار بات, جو شخص بھی مجھے رنج پہنچائے اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار خوشیاں نصیب فرمائے. راحتش بسیار بات, ہر کسے در رائے ما خارے نہد از دشمنی, کوئی شخص دشمنی کی وجہ سے مجھ سے دشمنی رکھے اور میرے راستے میں کانٹے بچھائے. ہر گلے از باغ عمرش بش گفت بے خار بات, تو اس کی زندگی کے باغ کا ہر پھول کھلا رہے اور بغیر کانٹے کے کھلا رہے اور ہمیشہ کھلا رہے, وہ مرجھائے نہیں کبھی. یعنی خود ذکر فرما رہے ہیں جو میرے ساتھ یہ کرے اللہ اس کو یہ دے, جو یہ کرے اس کو یہ دے, کہیں بد دعا نہیں ہے. وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے ہاں دو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں مدرسے میں, ابتدائی فارسی جب پڑھائی جاتی ہے تو یہ دو کتابیں گلستان اور بوستان، گلستان سعدی بوستان سعدی، علامہ انور شاہ رحمت اللہ علیہ ان دو کتابوں کے بارے میں فرماتے تھے کہ تو ہمارے ہاں ابتدائی درجے میں جب بچہ فارسی پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو پڑھائی جاتی ہیں، لیکن ان کتابوں کا حق یہ ہے کہ ان کو دورے میں جب آخری سال ہونا پڑھائی کا اس وقت پڑھانا چاہیے ان کو، علامہ انور شاہ رحمت اللہ علیہ کشمیری یہ فرماتے تھے. اس میں شیخ سعدی نے یہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، گھر میں ان کے کوئی سامان ہی نہیں تھا، تو ایک چور آیا، یہ سو رہے تھے، چور کے آنے سے کھٹک ہوئی تو یہ اٹھ گئے، لیکن ایسی لیٹے رہے، آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹے رہے. اب اس کو کچھ ملنا تو تھا نہیں گھر میں، واپس جانے لگا تو اس کی واپسی سے پہلے انہوں نے اپنا رومال ڈال دیا، ایک رومال ان کے پاس تھا، وہ رومال ڈال دیا کہ بیچارہ ایسی خالی ہاتھ جائے گا، چاہو بھئی یہ رومال لیتے جاؤ، رومال ڈال دیا. تو اب وہ جب واپس آیا ان کے پاس سے گزرا تو رومال اٹھا کے چلا گیا، چلو بھائی کچھ نہیں تو یہ رومال ہی صحیح، رومال لے کے چلا گیا اور یہ انہوں نے خود ڈالا تھا. یہ واقعہ لکھنے کے بعد شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شنیدم کے مردان راہ خدا دلے دشمنا ہم نہ کردند تنگ، ترا کے میسر شود ای مقام کہ با دوستانت خلاف است و جنگ. فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اللہ کے راستے کے جو مرد ہوتے ہیں یعنی اللہ والے ہوتے ہیں وہ دشمنوں کے دلوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے. دلے دشمنا ہم نہ کردند تنگ، ترا کے میسر شود ای مقام، ارے تجھے یہ مقام کیسے حاصل ہو جائے کہ با دوستانت خلاف است و جنگ. تو نے تو اپنے دوستوں کے خلاف مخالفت کر رکھی ہے، جنگ ان سے برسر پیکار ہے، تجھے یہ مقام کہاں سے حاصل ہوگا جو اللہ کے دوستوں کو حاصل ہوتا ہے. یہ ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کا مصداق بنائے اور ہم سب کو یہ اخلاق نصیب فرمائے، ان اخلاق کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے، ان اخلاق کے ساتھ ہی ہمیں موت نصیب فرمائے اپنے اپنے وقت پر. تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.